الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد اور یقین اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور خشیت، یہ تینوں چیزیں بندہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. شرط یہ ہے کہ وہ فرما برداری اخلاص کے جذبوں کے ساتھ ہو، تو پھر بندہ مختصر محنت کے اوپر بھی اپنے لیے نجات کے فیصلے کرا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، یہ وہ ایمانی صفات ہیں کہ جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی یاد میں لگتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا، بندے کا اللہ کو یاد کرنا، تو اس کی تفصیل فرمائی کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ذریعے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ذریعے. بندہ جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں، اس نقشے کے مطابق جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دیا ہے، بھلے وہ نقشہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، جس حدود کے ساتھ جس انداز کی عبادت آپ نے سکھائی ہے بتائی ہے، اسی انداز کو اپنا کر جب وہ عبادت کو انجام دیتا ہے، تو بندے کا کام ہے اطاعت. اطاعت کے ذریعے اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالی عنایت کے ذریعے بندے کو یاد فرماتے ہیں. عنایت کا مطلب ہے توجہ، کہ اللہ بندے کی طرف کامل متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، ایمان میں پختگی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ اور اس کے وعدوں پر یقین، یہی ہمارا ایمان ہے. جتنا بھروسہ بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی، احادیث کے ذریعے سے بھی جو وعدے ہم سے کیے ہیں، تو انہی چیزوں پر جتنا ہمارا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا. بزرگان دین نے بڑے ہی آسان آسان نسخے بتائے ہیں، خود اللہ پاک نے بھی اپنی دوستی کا نسخہ بڑے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا. دنیا کے اندر بھی جب انسان کسی سے دوستی اور تعلق چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے منسلک ہوتا ہے، اس کے پاس آتا جاتا ہے، اور پھر جب آنا جانے لگاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دوستی آگے بڑھتی ہے، تو ہم کلامی ملتی ہے، بات چیت کے موقع ملتے ہیں، دعا سلام بڑھتی ہے، حال احوال بڑھتے ہیں، پھر آگے چل کے تعارف ہو جاتا ہے. اس تعارف کے بعد جب انسان ایک دوسرے سے اچھی طرح شناسا ہو جاتا ہے، دوستی بن جاتی ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، پھر یہ ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں. دوستانہ تعلقات جب قائم ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا تعلق آپس میں جب جڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے کارآمد گر اور نسخہ یہ ہے کہ انسان مستقل رابطے میں رہے. جس سے دوستی کرتا ہے انسان مستقل، روزانہ کی بنیاد پر بھلے 5 منٹ 10 منٹ کسی کے پاس جانا شروع کرے، تعلق جوڑے، سلام دعا سلام کلام ہوتی رہے، وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ روزمرہ کا ایک معمول بن جاتا ہے روزانہ کی ملاقات. پھر اگر کسی دن ایک دوست بیمار پڑ جائے، کوئی ضروری کام اس کو درپیش ہو، وہ ملاقات کے لیے نہ آئے، تو دوسرا دوست اس کا منتظر رہتا ہے کہ آج ہمارا فلانا دوست ہم سے ملنے کے لیے نہ آیا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دوستی کرنے کا بھی بعینی یہی طریقہ کار ہے کہ اللہ پاک سے صبح و شام ملاقات کا سلسلہ جوڑ لیا جائے. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اپنی حاضری کو یقینی بنا دے، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالی سے اس قدر ہم کلامی کا شرف پا لیتا ہے، تعلق جوڑ لیتا ہے، کہ بندہ اگر کبھی غائب ہو جس طرح دوست غائب ہوتا ہے تو دوسرا دوست اگلی ملاقات پر پوچھتا ہے، اس نے بتایا کہ میں بیمار تھا، طبیعت ناساز تھی، تو وہ اس کے ساتھ برابر کا ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، کوئی پریشانی ہو تو برابر کا وہ اس کا تعاون کرے گا، کیونکہ دوستی جڑ چکی ہے۔ اللہ پاک تو علیم اور خبیر ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ چکا ہے، دوستی بنا چکا ہے، پھر اگر کسی وجہ سے وہ دربار میں حاضر نہ ہوا، اللہ کے ہاں حاضری نہ دے سکا، تو شان کریم ہی ایسی ہے کہ وہ علیم اور خبیر جانتے ہیں کہ میرا بندہ کس وجہ سے میرے سے ملاقات کے لیے نہ آیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب ساری جوانی زندگی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہوا آگے بڑھتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ کر اب وہ ہمت، وہ قوت، وہ طاقت نہ رہی جو جوانی میں تھی۔ جوانی میں تو بھرپور طریقے سے عبادت کر لیا کرتا تھا، نوافل بھی پڑھ لیا کرتا تھا، نفلی روزے بھی رکھ لیا کرتا تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی تو نفلی صدقات خیرات بھی کرتا تھا۔ اب بڑھاپے میں پہنچ کر ضروریات بڑھ گئیں، اسباب وسائل محدود ہو گئے، اعصاب کمزور ہو گئے، عبادت میں وہ جان نہ رہی۔ جوانی میں چونکہ وفاداری کے زمانے کے اندر اس نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب وہ بڑھاپے میں آ کر کمزور پڑ جاتا ہے مالی حساب سے یا بدنی حساب سے، اللہ پاک ایک فرشتہ اس کا نائب بنا کر اس کے ان کاموں پر لگا دیتے ہیں جو کام وہ جوانی میں کرتا تھا، کہ میرا بندہ جب تک اس میں ہمت اور قوت اور طاقت تھی، بھلے وہ ذکر و اذکار ہوں، بدنی عبادات ہوں، روزہ ہو، نفلی جو بھی اس کے صدقات خیرات ہوں، جو بھی کارہائے خیر وہ کرتا چلا آتا تھا، اب کمزور ہو گیا، ضعف آ گیا، توانائی نہ رہی، اب بھی اللہ پاک کی طرف سے اس کے عنایت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے وہ معمولات یومیہ جو اس نے روز مرہ بنائے ہوئے تھے، بدستور اللہ پاک روزانہ کی بنیاد پر اس کو نوازتے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے جوانی کا جو دور تھا، عین شباب، جس کے اندر انسان کے اندر گناہوں کے داعیے بھرپور ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کی ہے، اس جوہر کو صحیح سالم رکھا، جوانی کے اندر مجھے یاد رکھا، مجھ سے دوستی اور تعلق جوڑ لیا تھا، اب بڑھاپے میں بھی آ کر وہ اللہ کے انعاموں کا مستحق بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کے جو گر اللہ میاں نے ہمیں دیے ہیں، فرائض، فرائض پر عمل کے ذریعے سے بندہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور دوسری طرف جس لمحے بندے پر گناہ کا کوئی تقاضا ہو، شدت کے ساتھ دائیاں پیدا ہو، اور بندہ اپنی خواہش کو پامال کر کے اس گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جائے، یہ لمحہ اس قدر قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت کا ہوتا ہے کہ بندہ اس لمحے بہت جلد اللہ سے نزدیک اور قریب ہوتا ہے، اور اس لمحے بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا موڑ بندے کی زندگی میں آیا کہ سامنے گناہ ہے، جذبات بھڑک رہے ہیں، خواہشات مچل رہی ہیں، اور دائیاں پیدا ہو رہے ہیں کہ گناہ کر لوں، اپنی شہوت کو پورا کر لوں، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، صرف اللہ پاک کی محبت میں، اللہ کے ڈر اور خوف میں رک جاتا ہے، تو اس لمحے ایک تو اس کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے کہ امتحان کے عین موقع پر اس نے کامیابی کا ثبوت دیا، یہی تو لمحہ تھا اس کی آزمائش کا کہ کتنا وفادار ہے، کتنا بے وفا ہے۔ اس وفاداری کے ثبوت دینے پر اللہ سے قربت ملتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ پاک دیتے ہیں۔ حرم محترم کعبہ مشرف میں ایک بزرگ ہیں، سالہ سال سے 40 سال سے وہیں پر حرم شریف کی جو خدمات ہیں، انجینئر ہیں، بڑے پاکستانی خدمات پر مامور ہیں حرم شریف کی، اور صاحب نسبت ہیں، اللہ والے ہیں، تو پچھلے سفر میں ایک ملاقات میں فرما رہے تھے کہ جب کبھی انسان کی نظر بہکے، زبان بہکے، کان بہکے، انسان ہے، وجود ہے، بہکتا ہے، فرمایا کہ اسی لمحے اللہ میں سے مدد مانگے کہ یا اللہ میری آنکھ بہک رہی ہے، میری زبان، میرے کان، میرے اعضاء و جوارے بہک رہے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ بالخصوص فرمایا کہ جس وقت بد نظری کا موقع ہو، سامنے کوئی غیر محرم ہے، کوئی فوش تصویر ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، کوئی بھی گندی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل دماغ گندا ہوگا، اور کھلی چھوٹ ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی پکڑ، کوئی گرفت، کوئی شرمندگی، کچھ نہیں ہے، اس لمحے اللہ سے مدد مانگ کر اس گناہ سے انسان اپنی آنکھ کو نیچا کر لے اور دعا مانگے کہ یا اللہ جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں جو دائمی ہیں، لازوال ہیں، یہ جو میں دیکھ لوں گا، گناہ کر لوں گا، لذت حاصل کر لوں گا، اور اس کے بعد دل دماغ بھی گندا ہوگا، ذہنیت خراب ہوگی، اس کا نقصان تو بہت دور تک، بہت دیر تک چلے گا،
لیکن جس لمحے اس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی اور اسی لمحے المیہ سے دعا مانگ لی، وہ دعا تو ہے عربی کی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. عربی کی دعا ہے حدیث مبارک کی، جس میں فرمایا کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا، نفاق سے پاک فرما دے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. والسنتنا من الكذب، یا اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لے. واعیننا من الخیانہ، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، ناجائز و غلط اور حرام لذتوں کے ذائقے سے بچا لے. واعمالنا من الریا، ہمارے اعمال کو، ہمارے کام کاج کو ریا کاری سے بچا لے. اور یہ جو آنکھوں کی خیانت کا تذکرہ ہے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آپ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور اس کے بعد جو دل کے اندر انسان کے خیالات تیار ہوتے ہیں، برے خیالات، برے وسوسے اور خواہشات جو اندر بھڑکتی ہیں، وہ سب بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ دعا فرمایا کہ عین ایسے موقع پر انسان یہ دعا مانگ لے، چونکہ یہ قبولیت کا لمحہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دل بھی صاف فرماتے ہیں، زبان بھی پاک فرماتے ہیں، اعمال کو ریاکاری سے بچاتے ہیں، بندے کی نگاہوں کے اندر عفت اور پاک دامنی کا جوہر اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. جن آنکھوں سے گناہ ہو ان میں ظلمت اور کدورت ہوتی ہے، جن آنکھوں کو گناہ کے وقت روک لیا جائے ان میں نورانیت ہوتی ہے. اور یہی بندہ ہے جو اللہ کا باوفا بندہ ہے، جو موقع بموقع اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا. کس قدر عظیم الشان انعام ہے. فرمایا کہ دنیا میں جس بندے نے جتنی مرتبہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی، آخرت میں اتنی ہی مرتبہ اللہ پاک اپنا دیدار اس کو عطا فرمائیں گے. دنیا میں کتنے موقع آتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ، کہ کھلی ہے دنیا، کھلی آنکھوں مشاہدہ کر سکتا ہے انسان. فتنوں کا دور دورہ ہے، عریانی اور فحاشی اور آزادی ہے، بے پردگی کا سیلاب رواں دواں ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں تو یہ جو اسکرین کی دنیا ہے اس میں بالکل آزادی اور آوارگی ہے. صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے عذاب کے خوف میں بندہ بچ جائے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، تو ایک طرف تو اللہ کا قرب اس کو خاص طور پہ نصیب ہوتا ہے، اور اسی لمحے دعا مانگ لے جو دعا چاہے، اور بالخصوص یہی دعا کہ اے اللہ دل کو پاک فرما دے، زبان کو جھوٹ سے بچا لے، آنکھوں کو خیانت سے بچا لے، اعمال کو ریاکاری سے بچا لے. تو سب کچھ جاننے والا علیم اور خبیر ہے، اور اپنے من کی جو دل میں دعائیں مانگ لے، یہ قبولیت کا لمحہ اس کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تو نے اس وقت اپنے آپ کو خواہش نفس سے پیچھے رکھ لیا، روک لیا، مانگ کیا مانگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا سب سے مضبوط اور مستحکم طریقہ وہ فرائض کا پر اہتمام ہے، اور اسی کے اندر اللہ پاک نے جو اہم ترین فریضہ نماز کا رکھا ہے، اس نماز کے ذریعے سے بھی اللہ پاک اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں. نماز کے لیے انسان مسجدوں سے جڑتا ہے. جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے مسجد سے جڑنے والے کو عرش کے ساتھ جوڑ دیا. سات قسم کے افراد ہیں خوش نصیب جن کو قیامت میں اللہ پاک اپنے خصوصی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. ایسا ہولناک افراتفری والا نفسی نفسی والا دن ہے وہ، جس دن سگے رشتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن دنیا کے اندر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا، اس عظیم الشان اللہ کی نعمت کی حفاظت کرنے والا، جوانی کے جوہر کو پاک و صاف لے کر آگے چلنے والا، ناجائز ناپاک حرام دوستیوں سے، یاریوں سے، عشق و معاشقوں سے بچنے والا، اور بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے حرام ذائقے لینے سے بچنے والا. گناہ عام ہیں، مفت کے اندر ہر طرف گناہ کی لذت انسان حاصل کر سکتا ہے، صرف اللہ کے ڈر اور خوف سے بچ گیا، جوانی کی حفاظت کی. فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس نے جوانی کی لذتیں حرام طریقے سے حاصل نہیں کی، شادی کے بعد حلال اور جائز طریقے سے اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان سے لطف اندوز ہوا، اپنی جوانی کی حفاظت کی، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے آپ کو پروان چڑھایا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور وہ شخص کہ جو جوانی میں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا رہا، بڑھاپے میں بھی جڑا رہا، جاتے جاتے بھی اللہ کی عبادت کر کے گیا، ایسے جڑنے والے بھی پھر اللہ اپنے سے جوڑ لیتے ہیں. عرب کے ایک شخص تھے، نمازی تھے، صف اول کے، امام صاحب سے ایک دن برجستہ سوال کیا کہ امام صاحب مجھے کوئی حدیث سنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو امام صاحب نے لمحے کے لیے سوچا اور اس نمازی نے سوال کیا، بوڑھے تھے شیخ، سوال کیا کہ ایسی حدیث سنائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہو. انہوں نے سوچا امام صاحب نے اور کہا کہ حدیث مبارک سنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلیمے ہیں ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری بھرکم ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے، اور وہ دو کلیمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس نے کہا دوبارہ سے دہرائیں اسے، بارہ تین چار مرتبہ دہروا کے اس کو یاد کر لیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف جو اپنی مستند ترین حدیث کی کتاب ہے اس کا اختتام اسی حدیث مبارک پر ہے. یاد کر لیا، امام صاحب کو سنایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اس کو اپنا ایسا معمول بنا لیا، ایسا ورد اور حرز جام بنا لیا، جب کسی سے ملے سلام کلام علیک سلک کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، پوری حدیث سنا دی. گھر باہر دوست یاد جس کسی سے ملاقات ہو سلام کلام کے بعد یہ حدیث اس کو سنا دے. وقت گزرتا گیا اور معروف اور مشہور ہو گئے کہ جس کسی محفل میں جائیں تو یہ حدیث ضرور بھی ضرور سناتے، بڑے والیحانہ انداز سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ہوتے ہوتے بیماری کا اٹیک ہوا اور اس کے اندر ایسا اٹیک ہوا کومے میں چلے گئے. کافی مدت تک کومے میں گئے اور گھر والے اپنے علاج معالجے کے حساب سے اسپتال کے اندر داخل کر کے علاج معالجہ کراتے رہے اپنے اسباب کے مطابق. کافی طویل وقت گزر گیا، بالکل دنیا مافیا سے بے خبر. اچانک یکلخت ایک دن آنکھوں میں حرکت آئی اور بدن میں جنبش اور حرکت ہوئی تو دیکھا کہ ہوش میں آ گئے. ڈاکٹر اور طبیب اور گھر والے سارے خوش ہوئے کہ مدت کے بعد آج دوبارہ سے ہوش بحال ہوئے، آنکھیں کھلی ہیں اور گویا ہوئے. گفتگو کرنے لگے تو گھر والے خوشی کے رمق دوڑی کے شکر ہے کہ مدت کے بعد دوبارہ سے ہوش آیا. ہوش میں آنے کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھا اور دیکھتے ہی یہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، وہ پوری حدیث سنا دی. ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ مدت گزری ہے کومے کے اندر اور آج کافی وقت کے بعد ہوش دوبارہ بحال ہوئے، اور ہوش میں آتے ہی وہی حدیث دوبارہ ڈاکٹر کو سنائی اور حدیث سنانے کے بعد ان لوگوں کو پیارے ہو گئے. کیا عشق و محبت تھا، اللہ تعالی سے تعلق کے لیے اپنے آپ کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑ لیا. وہی حدیث مبارک کی محبت کہ جس میں اللہ تعالی کی محبت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس میں اللہ تعالی کی شان کبریائی ہے، پاکیزگی ہے، حمد و ثنا ہے، کہ جو بندہ ان کلمات کو کہنے والا بن جاتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، کلمات مجھے پسند ہیں، ان کا کہنے والا بھی مجھے پسند ہے. کس عشق و محبت کے ساتھ اس کو اپنا ورد زبان بنایا کہ اللہ پاک نے جاتے جاتے دکھا دیا کہ یہ بندہ ہمارے ان کلمات سے ایسی محبت کر بیٹھا ہے کہ جاتے جاتے آخری کلام بھی ہم اس کی زبان سے جاری کرا کر پھر اپنے پاس بلائیں گے. سچا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب ہونی چاہیے، تو یہ فرائض ان کا اہتمام اور گناہوں سے بچاؤ. گناہ بھی انسان کرتا رہے، نظریں ناپاک ہوں، کان اس کے گندے ہوں، زبان اس کی غلیظ ہو، دل دماغ تصورات خیالات گندگیوں سے بھرا ہوا ہو، پیٹ اس کا حرام لقمے سے بھرتا ہو، ایسی صورتحال میں وہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا رہے، بھلے وہ روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا رہے، بھلے وہ صدقات خیرات بھی کرتا رہے، ساری عبادت بیکار ہے. مریض کو جب طبیب نے دوا دی ہے علاج کے لیے، دوا بڑے اہتمام سے وقت پر کھاتا ہے لیکن بد پرہیزی نہیں چھوڑتا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا. ایسا انجام ہوگا کہ یہ باغی ہو کر مرے گا کہ اللہ نے تو وعدے کیے تھے نماز کے، روزے کے، حج زکات کے، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ اس نے بد پرہیزی نہیں چھوڑی. گناہ چھوڑ کر تھوڑی بھی عبادت کرے گا تو پر نور زندگی، پرسکون زندگی پائے گا، اور اگر عبادت میں منہمک ہو کر بھی گناہوں میں لگا رہا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا رہا، کانوں کو ٹھنڈک دیتا رہا، زبان کو، دل دماغ کو تکبر کے بول بولتا رہا، اور اپنی بڑائی جتاتا رہا. معیار بڑا آسان ہے, کسوٹی آپ نے دے دی, فرمایا کہ اپنے آپ کو پرکھنا ہو تو پرکھ لو, سامنے والے کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لو, اپنی جگہ سامنے والے کو رکھ لو, پتہ چل جائے گا کہ میرا کردار گفتار کیسا ہے. صحابی آئے تھے, کہا تھا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ عدل و انصاف سے پیکر اور لبریز بن کر زندگی گزاروں, کوئی نسخہ عطا فرمائے. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے, سامنے والے کے ساتھ وہی رویہ اور سلوک اختیار کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو, سب سے بڑے عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ گے. رات دن صبح و شام انسان پرکھ سکتا ہے, تھوڑی سی بڑائی مل جاتی ہے سامنے والے کے اوپر تو انسان کیسا فرعون وقت بن جاتا ہے, کیسا متکبر, کسی تیوریاں چڑھا کر, ناک منہ بنا کر, لہجے میں سختی اور شدت لا کر انسان سامنے والے کو کیسے بے آبرو کرتا ہے. اسی لمحے سوچ لے کے چلو عدلی بدلی کر لو, اس کی جگہ میں چلے جاؤں, میری جگہ وہ آ جائے, پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا. لہجوں کی تلخیاں اور باتوں کے یہ نشتر, زبان کے یہ تیر دل دماغ میں ایسے پیوست ہوتے ہیں کہ نکلنے کا نام نہیں لیتے. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معنی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے, کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. گہرے زخم دینے والے رویے انسان کبھی بھی ان کو فراموش نہیں کر پاتا, بھلے وہ زخم دینے والا جیتا رہے یا دنیا سے چلا جائے, لیکن انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیسا لہجہ اختیار کیا تھا, کیسا سلوک کیا تھا, کیا اس کا میرے ساتھ رویہ تھا, کیا اس کا انداز تھا, سب یاد رہ جاتا ہے. تو بہتر زندگی وہ ہے جو انسان پاک و صاف, گناہوں سے پاک و صاف ہو کر عادلانہ انداز سے محبت بھری, سلجھی ہوئی, صاف شفاف زندگی گزارے, اور پھر اللہ کی جو دوستی کے اصول ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے. موقع ہے, نہ جانے قیامت کے آنے میں کتنی مدت لگے گی, اور نہ جانے ہمیں یہاں سے جانے کے بعد قیامت تک کتنی مدت عالم برزخ میں گزارنی ہے. صرف زندگی ایک بار ملی ہے, صرف ایک بار, دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں ملے گی. یہ ہمارا سنہری زمانہ چل رہا ہے, کہ اس سنہری زمانے کو ہم واقعتاً سنہری بنا کر آخرت سنوار سکتے ہیں, سارا دار و مدار اس زندگی پر. آج اگر ہم غفلت کی زندگی گزار دیں کہ اذان ہو رہی ہو, نماز کی فکر نہ ہو, رمضان آ جائیں روزوں کی فکر نہ ہو, تراویاں پڑھ رہے ہیں کمانے والے, لوٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں سیزن, اور غفلت سے گزارنے والے کوئی نفل کہہ کر, کوئی سنت کہہ کر, کوئی ضروری فرض و واجب تھوڑی ہے کہہ کر بازاروں میں چکر لگاتے ہیں, بڑی تعداد ہے. لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ ہلکا جان کر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے. آپ کی نصیحت تو ہر ہر امتی کے لیے ہے, فرمایا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا مت, ہو سکتا کہ یہی وبال جان بن جائے, اور کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا مت, کیا پتا وہی تمہاری نجات کا سامان بن جائے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے وقت کے اونچے درجے کے امام گزرے, اللہ اکبر, حافظ الحدیث ہونے میں 16 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. امام بخاری جو وقت کے امام ہیں بڑے, ان کی بھی احادیث کی تعداد 6 لاکھ ہے. امام احمد ابن حنبل 16 لاکھ احادیث کے حافظ, اور زندگی کے ایام آخری ایام ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے گزرے. ظالم بادشاہ نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے, کوڑے لگوائے ہیں, اور اپنی انانیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے, تشدد کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قال اللہ قال رسول ساری زندگی کا ان کا معمول رہا ہے. آزمائشوں کو جھیلتے جھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے, پیغام دے گئے تھے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا, باطل پر کون تھا. اتنا بڑا جنازہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا کہ دیکھ کر, ان کے جنازے کے مجمع کو دیکھ کر ایک بہت بڑی کافروں کی تعداد کو اسلام کا شرف نصیب ہوا, اور دشمن جو ظلم کی چکی میں پیستے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. بڑے رتبے اور مقام پا کر گئے ہیں اللہ کو راضی کر کے. جب انتقال ہوا تو کسی صاحب کشف و کرامات نے دیکھا کہ بغداد کا قبرستان اور چمک دمک قندیلیں ہیں, روشنیاں ہیں, اور ایک جلسہ جیسے بہت بڑا جشن ہو. یہ وہاں جب پہنچے اللہ والوں کو اللہ پاک نور فراست عطا فرماتے ہیں. یہ ہم اور آپ شاید اس بات کو نہ سمجھ سکیں, جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جتنا گہرا صاف شفاف ہوتا ہے تو وہ نور بصارت جو ہماری آنکھیں ہیں یہ بصارت ہیں, جو دل کی بینائی ہے وہ بصیرت ہے. جتنا انسان اللہ سے نزدیک اور قریب اور صاف شفاف زندگی ہوتی ہے تو اس کی بصیرت کی نگاہ اور کھلتی چلی جاتی ہے. بہت سارے معاملات اس کو وہ دکھائی دیتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح ارشاد میں ایک شخص آیا تھا, بدنظری کر کے آیا تھا. آپ نے گفتگو کے درمیان فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا کے اثرات ٹپکتے ہیں. وہ اندر سے وہ شخص ہل گیا, چونک گیا. بعد میں آپ سے آ کے ملا اور پوچھنے لگا, اوحین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ آپ کو کس طرح پتا چل گیا کہ مجھ سے بدنظری ہوئی اور میری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا؟ فرمایا اللہ بل بفراست المؤمن, اللہ نے جو مومن کو فراست دی ہے, جو نور بصیرت دی ہے, اس کے ذریعے مومن بھانپ لیتا ہے کہ سامنے والا کیا کر کے آیا ہے. یہ شفافیت اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے. تو وہ بھی کچھ صاحب بصیرت تھے, قبرستان میں جب روشنی دیکھی تو ان سے پوچھا, خطاب کیا, کیا ہو تم لوگوں نے اپنے اپنے اعمال کے بدلے پا لیے؟ کہا کہ نہیں, ابھی تو قیامت دور ہے. اللہ کے ایک نیک بندے احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا ہے, ان کا جنازہ لایا جا رہا تھا. اللہ پاک نے تمام قبرستان کو سجا دیا, آراستہ کر دیا. ہم سب کے وارے کے نیارے ہو گئے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے. اس کے آنے سے پہلے سب کے عذاب ختم. ہم سب کو اللہ پاک نے نعمتوں سے مالا مال فرما دیا. اللہ کے نیک بندے جہاں جاتے ہیں وہاں انوارات کی بارشیں برستی ہیں. حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ کوشش کرو اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے آس پاس دفن کرنے کی کوشش کیا کرو. اس لیے کہ نیک بندے پر جب رحمتوں کی بارش برستی ہے اطراف میں بھی جاتی ہے. تو ایسے عظیم الشان جلیل القدر امام وقت کہ جو اس قدر تقوی کے پیکر کہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں امام بخاری آتے ہیں, اور ان کے استاد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں, جو بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑا وقت کا یہ امام ہے. تو آپ کو بعد وصال کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا بیتی؟ فرمایا کہ بہت درجات ملے. ظاہر دنیا میں تکالیف جھیل کر گئے تھے, قربانیاں دے کر گئے تھے. فرمایا بہت فضل و کرم ہوا, مگر میرے محلے کا جو دھوبی تھا وہ تو مجھ سے آگے ہی آگے رہا. جہاں کہیں مجھے رتبے اور مقام ملے اس کا رتبہ اور مقام مجھ سے آگے ہی رہا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس کے دل کی ایک آرزو تھی, تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش کسی دن احمد ابن حنبل جو ہمارے علاقے کے امام ہیں, مقتدا ہیں اور ایک عالم دین ہیں, کاش کہ کبھی ان کے کپڑے میرے یہاں دھلنے آ جائیں. کس پیار محبت سے, کس انداز سے میں ان کے کپڑوں کو دھوؤں گا وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے. اس کی یہی آرزو, یہی چاہت, یہی محبت مجھ سے بھی اس کو آگے لے گئی. اللہ سے تعلق ہو, اللہ کے دوستوں سے تعلق ہو, تو یہ تعلق اور محبت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا, بظاہر لوگ اس کو شرابی سمجھ رہے ہیں, زانی سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ چھپا رستم نکلا, شراب لا کے چپکے سے بہاتا تھا, اور طوائفوں کے محلے میں جا کر پیسے دے کر کسی بھی طوائف کو کہہ دیتا تھا کہ خدا را آج رات کوئی بد کاری مت کرنا, پیسے لے لینا, عزت سے رات گزار لینا. دیکھنے والے سمجھتے تھے شاید یہ زنا کر کے آ رہا ہے, حالانکہ وہ کسی عزت دار کی عزت بچا کر آتا تھا. اور شراب لاتا تھا, دیکھنے والے سمجھتے شاید شراب پینے کے لیے لا رہا ہے, حالانکہ وہ لا کر اس کو بیت الخلاء میں ڈال دیا کرتا تھا کہ چلو جتنی مقدار میرے بس میں تھی میں نے اتنی تو ضائع کر دی. اور انجام بھی پھر ایسا ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے علماء صلحاء اتقیاء عوام قواس پورے ایک مجمع عام نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی. تو بندے کا تعلق جب اللہ سے ہو جائے, اللہ والا بن جائے, پھر بندہ جس حال میں بھی ہو دنیا والے اس کو اللہ والے جانے کے نہ جانے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. اللہ کی دوستی, اللہ کا تعلق اللہ کے گھر سے ملتا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد, فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے اللہ پاک اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے افراد جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, اسی محبت پر جمع ہوتے ہیں, اسی محبت پر جدا ہو جاتے ہیں. ایسے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا طریقہ دنیا میں تو بہت آسان ہے, اس زندگی میں اپنے آپ کو سنوارنا سدھارنا بہت آسان ہے, اور پھر اپنے لیے ابھی سے ٹھکانہ مقرر کرنا بہت آسان ہے, عرش کے سائے میں جگہ لینا بہت آسان ہے, تعلق اللہ سے صاف شفاف ہو. حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن قوم بڑی سرکش تھی، مذاق اڑانے کے سوا، طنز اور طعنوں کے سوا کچھ بھی نہ کر سکی. آخرکار 950 سال صدیاں ہوتی ہیں، آخر میں آ کر پھر بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا روئے زمین پر اب کفار کا ایک فرد بھی کوئی زندہ سلامت باقی مت چھوڑنا. ہم اور آپ شاید سن کر اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو انسان 950 سال ان تھک کوششوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دے رہا ہو، گمراہی سے ان کو بچا رہا ہو، بت پرستی شرک سے ان کو بچا رہا ہو، جس درد دل کے ساتھ، جس سوز دل کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے، اور ایک عرصہ طویل گزر گیا اور پلٹ کر خاموشی نہیں، طنز اور تانے اور مذاق اڑانا اور طرح طرح سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کہ لاؤ بلاؤ. چور گھسا تھا ایک گھر کے اندر، بوڑھی خاتون تھی، اللہ تیری پناہ، تو اکیلی تھی بیچاری، تہی دست وہ چور گھس کے آ گیا. اب بڑی بھی نے جلدی جلدی سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی، تو بدبختی جب انسان کے دل پر آ جاتی ہے نا تو سنگدل ہو جاتا ہے، تو آ کر بڑی بھی کے سر پہ وہ مار رہا ہے، کہہ رہا اور پڑھ اور پڑھ، تیرے اس پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. الامان والحفیظ، دل میں جب ایمان نہ ہو، کفر ہو، سنگدل ہو، سخت دل ہو جائے، تو نا یہ دیکھتا ہے کہ سامنے عورت ذات ہے، بوڑھی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے، تو اس کی تو انسان کم از کم حیا اور لاج رکھتا ہے. سنگدل انسان پھر اور نڈر ہو جاتا ہے، سینہ تان کر سر اٹھا کر پھر وہ شور مچاتا ہے. اس 950 سال کی محنت کے باوجود بھی جب ایمان نہیں لائے سوائے چند ایک افراد کے، اللہ پاک سے بد دعا فرمائی، اللہ پاک نے بتا دیا کہ عذاب آئے گا، کشتی تیار کریں. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، نام اس میں گرامی ہے عبد الغفار، بخشنے والی ذات کا بندہ، عبد الغفار نام تھا. اور نوح آپ کا یہ جو لقب پڑا ہے، ناحا ینوح نوحن، اس کا معنی تو رونا. اپنی امت کو 950 سال کے ایک طویل عرصے تک دعوت اور اللہ کا پیغام دیتے 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 اس درد میں روتے تھے، رو رو کر آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا. آپ کو اللہ پاک نے جو معجزات دیے، ان میں جو آپ کا ایک معجزہ ہے، حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اعمر الخلق، تمام مخلوقات میں سب سے لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملی ہے. طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد پوری مجموعی زندگی آپ کی اٹھا کر دیکھی جائے تو 1365 سال آپ نے زندگی پائی ہے. اس عظیم الشان شخصیت نے آخر کار جب تبلیغ کے اندر نتائج مرتب نہیں ہوئے تو بد دعا کی، عذاب آنے کی تیاری ہوئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، وسیع اور عریض، لمبی چوڑی، بلند و بالا. اس کشتی کی تیاری جب ہونے لگی تب بھی قوم نے آ کر مذاق اڑانا، طنز اور تانے اور تکلیف اور ایذا رسانی اس میں اور مزید اضافہ کر لیا. یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا کہ ایک عظیم الشان ایسی بڑی، پورا ایک شہر جیسے ہو، اتنی بڑی آپ کشتی تیار کر رہے ہیں، سفینہ نوح. تو تیاریاں چل رہی تھیں، عذاب کی وعید آ چکی تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، کسی بھی وقت سائرن بجے گا، خطرے کی گھنٹی بجے گی اور عذاب آ جائے گا. آپ نے اہل ایمان کو بتا دیا تھا کہ تیاری مکمل رکھنا، عذاب قریب ہے. آپ پر ایمان لانے والی ایک بوڑھی خاتون بھی تھی، اپنی جھوپڑی میں رہا کرتی تھی، سیدھی سادھی، آپ سے رابطہ رکھتی تھی، کہا کہ جب عذاب آنے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے لینا. وقت مقرر آ گیا، خطرے کی گھنٹی بجی، سارن بجے، الارم بجے، اور اللہ کی طرف سے خبر مل گئی کہ بس تیاری شروع کریں، سوار ہو جائیں تمام کے تمام اہل ایمان بھی، اور مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا اعلی نسل کا اور ایک ایک جوڑا ادنا نسل کا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کریں. ساری یہ بھاگ دوڑ، ایک ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی کا نفاذ ہے، سارے اہل ایمان بھی آ گئے اور جانور بھی آ گئے. پھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور پانی ہی پانی، جل تھل جل تھل جل تھل، پورے دیکھتے 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 ساری کفار کی قوم تو غرقاب ہو گئی. پانی آنے لگا، آپ کا بیٹا وہ نافرمان تھا، کافروں کا ساتھی تھا، فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ارے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ شریک ہو جا، کشتی میں آ جا، تو کافروں کا ساتھ مت دے، غرق ہو جائے گا. قال سآوی الى جبل، ابا آپ میری کیوں پریشانی لیتے ہیں، ٹینشن کیوں لیتے ہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی ذات بچانے والی نہیں ہے، الا من رحم، قال لا عاصم اليوم من امر الله, آج جو اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے, جو عذاب آ رہا ہے, اس سے کوئی بھی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے, جس پر اللہ رحم کرے گا اور بتا دیا کہ جو کشتی میں آ گیا وہ بچ جائے گا, باقی سارے غرقاب ہوں گے. بات چیت چل رہی تھی, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, کام تمام ہو گیا, بھڑکیاں مار رہا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ سے مجھے پانی سے بچا لے گا. گفت و شنید کے درمیان ہی پانی کی موج آئی, اپنے ساتھ دھکیل کر لے گئی, اور وکان من المغرقین, وہ بھی غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا. بعد میں اللہ میاں سے دعا کی, ونادا نوح ربہ فقال, یا رب میرا بیٹا تو میرے خاندان اور گھرانے میں سے تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھرانے کو آپ بچائیں گے, اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ آپ کے گھرانے میں سے کہاں سے آ گیا, انہ عمل غیر صالح, اس کے تو اعمال بالکل بھی نیکی والے نہیں تھے, ہمارے یہاں تو نیکوکار آپ کے آل اولاد اہل و عیال ہیں, انہ عمل غیر صالح, فلا تسألني ما ليس لك به علم, جس چیز کا آپ کو علم نہیں آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا. اس قدر اللہ پاک نے شدت کے ساتھ ممانعت کر دی, وہ آپ کے گھرانے کا کہاں سے آ گیا, انہ عمل غیر صالح, ہمیں تو نیکی کا معیار چاہیے تھا کہ نیک اعمال کرنے والا ہو, جو نیک اعمال کرنے والے تھے بیگانے تھے, پرائے تھے, آپ کے ساتھ کشتی میں معمون اور محفوظ ہیں, وہ تو شروع سے آخر تک کافروں کو ساتھ دیتا رہا. الامان والحفیظ, قیامت میں ایسا ہولناک منظر بھی سامنے آئے گا, دنیا کے اندر ایماندار مسلمان کہلانے والے, حدیث مبارک میں آتا ہے روز محشر وہ کھینچتے ہوئے کوئی فرعون قارون حامان شداد نمرود ان کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے کھینچتے ہوئے, اور کوشش کریں گے کہ ہم اہل ایمان کی صفوں میں آ جائیں, نہیں آ سکیں گے, وہاں فریاد کریں گے کہ ہم تو دنیا میں اہل ایمان تھے, صاحب ایمان تھے, حضور کے امتی تھے, ہمیں یہاں فرعون قارون حامان شداد کے ساتھ لا کیوں کھڑا کیا. کہا جائے گا تمہارے کرتوت انہی جیسے تھے, خالی نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں تھا, تمہارے کرتوت تمہارے رویے تمہارے زندگی کے سارے طور طریقے جن دشمنوں کے ساتھ میل جول کھاتے تھے مشابہت رکھتے تھے انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہو رہا ہے, بے فکر رہو. ممتاز الیوم ایھا المجرمون, یہ اعلان بڑا خطرناک ہوگا, جس دن یہ اعلان ہوگا خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کھرا کھوٹا سارا سامنے آ جائے گا کہ جس نے زندگی کے اندر واقعتاً عملی طور پر ثبوت دیا ہے وفاداری کا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہونے کا, وہ تو پر امن زندگی میں ہوگا, نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ کے دوستوں میں اللہ کے زیر سایہ ہوگا, اور اگر نام کا مسلمان تھا لیکن خوش فہمی میں مبتلا رہا, کردار کا کھوٹا تھا گفتار کا کھوٹا تھا, طور طریقے تہذیب و تمدن شکل و صورت اس کا اوڑھنا بچھونا بول چال ساری زندگی اس کی محبتیں اس کے آئیڈیل اس کے معیار سارے دشمنان تھے, خود بخود دشمنوں کی صف میں جائے گا. زندگی کے اندر جس نے عملی طور پر دشمنوں کی محبت کا ثبوت دیا آخرت میں بھی دشمنوں کے صف میں اٹھے گا. الامان والحفیظ, تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تسألني ما ليس لك به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں واعظ کرتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں, آئندہ اس قسم کا بے تکا سوال مت کرنا, فوراً پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک, یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی بھی ایسا سوال کروں جو آپ کی شایہ نشان نہ ہو. غرض یہ کہ وہ موقع تھا جب وہ کشتی چلی گئی پانی کے اوپر اور بلندی تک چلی گئی, نیچے سے پانی ابل رہا ہے آسمان سے پانی برستا, طوفانی طوفان ہے خطرناک ترین. مدت کے بعد جب کشتی واپس آئی طوفان کا سلسلہ چل رہا تھا, اچانک ایک لفظ حضرت نوح علیہ السلام نے افسوس کیا, ساتھی حیران ہوئے, فرمایا کہ ارے وہ بوڑھی ہمارے اوپر ایمان لائی تھی اس کو تو ہم ساتھ لینا بھول گئے, بیچاری نے کہا تھا چلتے وقت مجھے بھی یاد رکھ لینا, اس کو تو ہم ساتھ لینا بھول گئے, افسوس کیا. اور افسوس کے بعد جب مدت دراز کے بعد کشتی جودی پہاڑ پر آ کر اتری اور پانی خشک ہوا, زمین سے پانی پھر اس طرح چھلکتا ہوا اطراف کے اندر گر رہا تھا اور پانی کا وہ سطح نیچے کی طرف آ رہی تھی, آتے آتے جب اپنے اس جگہ پر پہنچے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اچانک نظر پڑی بڑی بی کی جھوپڑی نظر آئی, بڑی بی کی جھوپڑی کی طرف جب چل پڑے تو دیکھا بڑی بی موجود تھی. کہا کیا ہوا نوح چلے عذاب آ رہے چلنے کے لیے بلانے آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں اما سارا سب کچھ ہو چکا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. حیران ہوئے کہ یہاں تو طوفان آ گیا, نسلیں مٹ گئی, پوری مخلوق فہستی سے مٹ گئی. اللہ تعالی سے پوچھا یا رب یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ نوح اس کا تعلق آپ سے نہیں تھا مجھ پر تھا, ایمان لائی تھی وہ مجھ پر, سبب آپ بنے تھے ذریعہ آپ بنے تھے, وہ ہماری ماننے والی بندی تھی, ہم نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچایا اس کو جھوپڑی کے ذریعے بچایا. تو جو رب اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ طوفان آ گیا, دشمن نیست و نابود ہو گئے, اور انہی میں ایک بڑی بھی جتنی مدت تک کشتی اور سیلاب اور طوفان کا سلسلہ چلتا رہا, اس بڑی بی کو پتا نہ چلا, بتایا کہ اماں وہ تو طوفان آ کے اور سارا سب کچھ قومیں کی قومیں غرق ہو گئیں. کہا اچھا, تبھی ایک رات مجھے سردی لگی تھی, میں لکڑیاں جلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آگ نہ جلی. فرمایا کہ ہاں, آگ کو اللہ پاک نے سرد رہنے کا حکم دے دیا تھا. تو اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے, بندی کا تعلق جڑ جائے, پھر والے کے نہیں آ رہے ہیں, پھر سادہ زندگی میں بھی بندہ اللہ کی عنایتوں میں ہوتا ہے, بندہ اللہ کو اطاعت کے ذریعے یاد کرے, اللہ بندے کو عنایت کے ذریعے یاد کرتے ہیں, بندہ اللہ کی وفاداری کا ثبوت دے, اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسے خاص معاملات فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا تعلق اور محبت نصیب فرمائے. زندگی ایک بار جو قیمتی سرمایہ ملا ہے, اس کو جس کسی نے کارآمد بنا لیا وہ تو فائدے ہی فائدے میں ہیں. ایک لخت اچانک انسان چل بستا ہے. ابھی کل ہی ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہے, اس کے چچا جوانی, چھوٹے چھوٹے بچے, نزلہ بخار جیسا ہوتا ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, اسی سینہ جکڑنے میں اسپتال میں تھے اور کل صبح اچانک خبر آ گئی کہ لوگ پیارے ہو گئے. جوان موت, کوئی کچھ نہیں پتا کہ کون کس لمحے کے زندگی کے کس موڑ پر جائے گا. عقل مند انسان وہ ہے جو پہلے سے تیار رہے, بچپن سے جوانی, جوانی سے ادھیڑ, ادھیڑ سے بڑھاپا, بڑھاپے تک بھی اللہ میں زندگی دے, برکت مانگتا رہے, خیر مانگتا رہے, نیکیوں میں لگا رہے, ذخیرے بڑھاتا رہے, اور جب بلاوا آ جائے تو خوشی خوشی لبیک اور صادق کہتا وہ بندہ پھر یہاں سے واپس چلے جائے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے, اپنی محبت نصیب فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداری نصیب فرمائے, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر خوشی اور غمی, صحت اور مرض, سفر اور حضر, ہر حالت میں زندگی کو سادہ سنت کے مطابق ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی خوشی کیا پیش آ جائے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں, ناچ گانے, ڈھول ڈھپک کے, اچھل کود, وہ افرا تفری شادی حالوں میں انسان جا کر دیکھے لگتا ہی نہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. انسان تصور کرے کہ اگر اس محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض, کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں تو عوریاں ہیں, اور لباس اور پوشاک کی زینت ہے اور نمائش ہے, اور مرد ہیں اور ایک ساتھ مکس گیدرنگ کے اندر جو ناچ گانا ڈھول ڈھپک کے عیاری عیاشی بدماشی, اور اس زمرے کے اندر کتنی نمازیں جاتی ہیں, کتنی عبادات جاتی ہیں, گھروں کے اندر کس قدر گانے بجانے چلتے ہیں, یہ ساری چیزیں بے برکتی کا سامان ہے. خوشی کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھنے والا برکتیں سمیٹتا ہے, خدا نہ خواستہ غم آ جائے, مصیبت آ جائے, کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے, تب بھی اللہ سے تعلق جوڑنے والا اللہ کے فضل و کرم کو سمیٹتا ہے. مومن مسلمان دونوں حال میں اس کے مزے ہوتے ہیں, نعمت ملی, خوشی ملی, تب بھی رجوع اللہ شکر ادا کرتا ہے, اور خدا نہ خواستہ تکلیف آئی تب وہ صبر سے کام لے کے تب بھی اللہ کی مرضی حاصل کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہر موڑ پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.